إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم محمد يا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. میرا آج کے اس درس کا موضوع عقیدہ توحید اور تصوف ہے. عقیدہ توحید وہ عقیدہ ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء، اپنے رسول بھیجے. قرآن کریم میں بار بار اللہ تبارک و تعالی نے یہ عقیدہ لوگوں کو سمجھایا. صحیح بخاری کے اندر، کتاب التوحید کے اندر پہلے باب میں امام بخاری رحمہ اللہ ایک حدیث لائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا تو آپ نے فرمایا، اول ما تدعوهم الى ان یوحد اللہ عز و جل. اے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، تم سب سے پہلے ان لوگوں کو اس کی دعوت دینا کہ وہ ایک اللہ کی توحید کا عقیدہ رکھیں، ایک اللہ کی توحید مانیں، اللہ کو ایک معبود رب مانیں. اس حدیث پر امام بخاری رحمہ اللہ باب میں لکھتے ہیں کہ اللہ عزوجل کی توحید. امام بخاری کی ایک کتاب ہے التاریخ الکبیر. التاریخ الکبیر میں، التاریخ الکبیر کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 262 پر ایک حدیث ہے کہ سیدنا حارث بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ کے ساتھ زمانہ جاہلیت میں مکہ آیا، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے اور اس کے ارد گرد لوگ اکٹھے ہیں، کوئی دعوت دے رہا ہے، کوئی لوگوں کو کچھ بتا رہا ہے. میں نے اپنے باپ سے پوچھا، یہ کون آدمی ہے جس کے پاس لوگ اکٹھے ہیں؟ باپ نے کہا کہ یہ صحابی ہے، معاذ اللہ یعنی بے دین ہے، یا دوسرے لفظوں میں سمجھے وہابی ہے، جس طرح آج کل لوگ کہتے ہیں، یا غیر مقلد ہے یا لا مذہب ہے. پرانے زمانے میں جاہلیت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی کہتے تھے. وہ حارث کہتے ہیں کہ میں آگے آیا، میں نے دیکھا فیض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ید الناس الی توحید الہ والایمان، لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور ایمان کی دعوت دے رہے ہیں. یہ روایت صحیح روایت ہے، اس کو ابو ذرا الدمشقی میں صحیح قرار دیا ہے، اور یہ وہ صحیح روایت ہے جس میں توحید کا لفظ آیا ہے. تو اسلام دین توحید ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے تاکہ لوگوں کو شرک کے اندھیروں سے نکال کر صراط مستقیم پر گامزن کریں، توحید کا راستہ دکھائیں. پھر اس توحید کی چھڑی بھی صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تھا، تو اس میں یہ بھی فرمایا تھا کہ تم نے سب سے پہلے دعوت یہ دینی ہے کہ اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی فریاد رس نہیں، وان محمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ ہے توحید. ان دو کلموں کا اقرار کرنا، یہ ہے توحید کی دعوت جس کے بارے میں آپ نے فرمایا الہ واحد اللہ. لغت میں توحید کہتے ہیں جس طرح کہ لسان العرب لکھا ہوا ہے، لسان العرب لغت کی کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے المعجم الوسیط میں بھی اور دوسری کتابوں میں بھی، کہ توحید کہتے ہیں الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، وحدہ لا شریک لہ، وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں. القاموس الوحید کے نام سے ایک لغت کی کتاب اردو میں چھپی ہوئی ہے، اس میں لکھا ہے کہ اللہ کے اپنی ذات اور تمام صفات میں ایک ہونے پر ایمان، اللہ کو ایک ماننا، یہ ہے توحید. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ المراد بتوحید اللہ تعالی، اللہ کی توحید کا مطلب یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے مراد یہ ہے، بِأَنَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ وہ ایک معبود ہے، معبود برحق ایک ہے، سچا معبود جس کی عبادت کرنی چاہیے، جو مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، وہ ایک ہے. پھر آگے فرماتے ہیں وَهَذَا الَّذِي يُسْمِيهِ بَعْضُ غُلَاتِ الْمُتَصَوِّفَ تُوحِيدُ الْعَامَ، بعض غالی صوفی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ عوام کی توحید ہے، یہ توحید عوام کی، یہ خواص ہی نہیں. حافظ ابن حجر فرماتے ہیں ثم غلا بعضهم، ان صوفیوں میں سے بعض نے غلو کیا، تجاوز کیا، حد سے آگے گزرے، فزعم، اور یہ دعویٰ کیا، ان المراد بالتوحید اعتقاد وحدت الوجود، ان صوفیوں میں سے غالی صوفیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ توحید سے مراد وحدت الوجود کا عقیدہ ہے. وحدت الوجود ایک کفریہ عقیدہ ہے، جس تھوڑی دیر بعد اس پر رد، اس کا تعارف بھی کروں گا. تو توحید کی حقیقت اور اس کا ثبوت میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے دلائل سے. توحید کی ایک ضد ہے جسے کہتے ہیں شرک. موحد مشرک نہیں ہوتا، مشرک موحد نہیں ہوتا، یہ دونوں ضد ہیں. جس طرح دن کے مقابلے میں رات ہے، رات کے مقابلے میں دن ہے، اس طرح توحید کے مقابلے میں شرک ہے. شرک جسے کہتے ہیں، شرک کے بارے میں شاہ ولی اللہ دہلوی، جن کو بہت سے لوگ اپنا بزرگ مانتے ہیں برے صغیر میں، اور صوفی بھی وحدت الوجود والے بھی ان کو اپنا بزرگ مانتے ہیں، شاہ ولی اللہ اپنی کتاب الفوز الکبیر میں جو انہوں نے تفسیر پر لکھی ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ وہ شرک ان یثبت لغیر اللہ سبحانہ و تعالی شیئا من صفات المختصہ بہ، شرک کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ غیروں کے لیے, غیر اللہ کے لیے, اللہ کے سوا ہر ہی غیر ہے, چاہے انسان ہو, چاہے جن ہو, چاہے فرشتے ہو, سب غیر اللہ, غیر اللہ کے لیے, اللہ کے سوا اور کے لیے ایسی چیز کا اثبات کرنا جو اللہ کی صفات خاصہ میں سے, جو اللہ کی خاص صفتوں میں سے. پھر آگے فرماتے ہیں کت تصرف فی العالم, جس طرح اس کائنات میں, دنیا میں تصرف کا جو صفت ہے, تصرف کہتے ہیں کہ اپنی مرضی کے ساتھ جو چاہے کرنا, کسی کو مار دینا, کسی کو زندہ کرنا, کسی کو رزق دینا, کسی سے رزق لے لینا, ساری جو طاقتیں ہیں ان کا منبع, یہ ان کا جو ہے بنیاد, یہ تصرف ہے. تو یہ شاہ ولی اللہ نے تشریح بیان کی ہے شیر کی. اب آپ دیکھیں کہ امت میں ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے ان صفات مختصہ میں مخلوق کو شریک کیا. آپ نے سن لیا کہ عالم میں تصرف یہ اللہ کی خاص صفت ہے, اور اس میں کسی اور کو شریک کرنا یہ شرک ہے. اب یہ سنیں, یہ مجھے ہدایت کی بخشش کتاب دیں گے تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے ہدایت کی بخشش, یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ احمد رضا خان صاحب بریلی ان کی لکھی کتاب ہے, اور یہ پہلی دو جلدیں ہیں. اس میں صفحہ نمبر 23 پر جناب احمد رضا صاحب فرماتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں, لکھتے ہیں کہ در منقبت حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ, غوث اعظم یعنی شیخ عبد القادر جیلانی ان کے خیال میں. پھر کہتے ہیں بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر, بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر, سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر. پھر آگے کہتے ہیں ذی تصرف بھی ہے, ذی تصرف بھی ہے, معزون بھی ہے مختار بھی ہے, کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر. اب اس کا مفہوم سنیں, وہ کہتے ہیں کہ قادر کا بندہ ہے, یعنی شیخ عبد القادر جیلانی کس کے بندے ہیں؟ قادر کے, قادر انہیں اللہ, اللہ کے بندے ہیں اور قادر بھی ہیں, قدرت بھی ہے, قدرت والے کے بندے بھی ہیں اور قدرت بھی رکھتے ہیں, یہ باطنی راز بھی ہیں اور ظاہر بھی ہیں عبد القادر. ان کو تصرف بھی حاصل ہے, یعنی اس کائنات میں زمین و آسمان میں ان کو تصرف حاصل ہے, ذی تصرف بھی ہے, پورا ان کو اختیار حاصل ہے, جو مرضی کریں, کسی کو مار دیں, کسی کو زندہ کر دیں, اختیار حاصل ہے, معصوم بھی ہے, ان کو اذن بھی حاصل ہے, اجازت بھی ہے, مختار بھی ان کے پاس اختیار بھی ہے, کار عالم کا یعنی ساری دنیا کے کاموں کا مدبر بھی ہے عبد القادر, تدبیر کرنے والے بھی عبد القادر. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ إِلَّا اللَّهُ, قرآن فرماتا ہے کہ کون ہے جو یہ کائنات کی تدبیر کر رہا ہے, ایک اللہ, اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں کر رہا, اللہ ہی مدبر ہے کائنات کا, اور یہ کہتے ہیں عبد القادر. تو یہ شاہ ولی اللہ انہوں نے جو بات فرمائی ہے اس بات کی بالکل یہ ضد ہے یہ عقیدہ جو انہوں نے اپنی کتاب ہدایت کی بخشش میں لکھا ہے, اور یہ کتاب اردو میں ہے, مارکیٹ میں آپ کو مل سکتی ہے. اسی کتاب کے اس میں دو جز ہیں, یعنی یہ کتاب جو اس میں دو کتابیں ہیں, پہلی جلد اور دوسری جلد, دوسری جلد میں صفحہ نمبر 10 پر شیخ عبد القادر کے بارے میں یہ لکھتے ہیں, عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ با بندہ استعانت از سرکار غوثیت رضی اللہ عنہ, یعنی شیخ عبد القادر جیلانی سے مدد مانگنا. پھر آگے کیا فرماتے ہیں صفحہ نمبر 10 پر, خدا سے لے لڑائی, خدا کے لیے لڑائی وہ ہے موتی، نبی قاسم ہے تو منہ سے لے دوست، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی وہ ہیں جو اللہ سے لڑائی کرتے ہیں، اللہ سے جھگڑا کرتے ہیں، اللہ دینے والا ہے، نبی تقسیم کرنے والے ہیں اور پہنچانے والے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی. یہ دیکھیں، یہ جس شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں اتنا مبالغہ کر رہے ہیں، کبھی یہ سوچا ہے کہ ان کا اپنا عقیدہ کیا تھا؟ ان کی ایک کتاب الفتح الربانی مارکیٹ میں موجود ہے. الفتح الربانی میں صفحہ نمبر 151 پر اور مجلس نمبر 47 پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اب یہ جو میں ان کا قول آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں اس کو غور سے سنیں، یہ سونے کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے، ایسا سنہری قول ہے. فرماتے ہیں، یا قومیں اور میری قوم والے، اور میرے ساتھیوں میرے قوم والو، اتبعوا ولا تبتدعوا، اتباع کرو، بدعت والے کام نہ کرنا. اتباع ہے کتاب و سنت کی، یعنی کتاب و سنت پر عمل کرو، بدعات سے دور ہو جاؤ، بدعتیں نہ کرنا. وافقوا ولا تخالفوا، قرآن اور حدیث کی مخالفت کرو، قرآن اور حدیث کا خلاف نہ کرنا، مخالفت نہ کرنا. اطیعوا ولا تعصوا، اللہ رسول کی اطاعت کرو، نافرمانی نہ کرو. اخلصوا ولا تشرکوا، فرماتے ہیں اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ، توحید خالص کو اختیار کرو، شرک نہ کرنا. واحد الحق عز و جل، ایک اللہ عز و جل کی توحید کو اختیار کرو، توحید کا عقیدہ پکڑ لو. وعن بابی فلا تبرحو، اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کسی اور دروازے کی طرف نہ جانا، اللہ کا دروازہ یہ نہ چھوڑنا، اللہ کے دروازے کو مضبوطی سے پکڑ لو. سلو ہو اللہ کا سلو غیر ہو، اللہ سے مانگو، اللہ سے سوال کرو، کسی اور سے غیر سے سوال نہ کرنا. استعینوا به، ایک اللہ سے مدد مانگو، ولا تستعینوا بغیره، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگو. توکلوا علیہ ولا تتوکلوا علی غیره، ایک اللہ پر توکل کرو، غیر پر توکل نہ کرنا. کیسا توحید کا عقیدہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یہ بیان فرما رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والا یہ کہتا ہے کہ ذی تصرف بھی، مدبر بھی ہے، یعنی اس زمین و آسمان میں مدبر شیخ عبد القادر اس کے نزدیک، تصرف متصرف اس کے نزدیک. تو یہ توحید کے بارے میں چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اس کے بعد موضوع کی مناسبت، توحید کا جو مقابلہ کرنے والا گروہ ہے وہ اہل تصوف کا گروہ ہے. توحید کا مقابلہ تصوف میں ہوا ہے، تو تصوف کے بارے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ یہ کتابیں لائے وہ حوالے رکھوں گا. تصوف دو اس کی قسمیں، ایک تو کہتے ہیں پرہیزگاری کو، زہد کو، تقویٰ کو، یہ ابو نعیم اصفہانی حیت الاولیاء میں یا دوسرے علماء یہ کہتے ہیں. اگلے علماء سے تصوف کا لفظ ثابت نہیں، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، جس طرح تقلید کا لفظ ثابت نہیں واضح طور پر جواز کے ساتھ، اسی طرح تصوف کا لفظ بھی کوئی ثابت نہیں. بعد میں چوتھی صدی میں تصوف کا لفظ استعمال ہوئے پرہیزگاری کے لیے، تقوی کے لیے. تصوف کا دوسرا معنی جو ہے، جو اصل ہمارا آج کا موضوع ہے، وہ یہ ہے جس طرح کے تاریخ تصوف میں پروفیسر یوسف سلیم چشتی نے لکھا ہے صفحہ 99 پر، کہتے ہیں کہ قول راجح جس پر اکثر صوفیہ کا اتفاق ہے یہ ہے کہ یہ لفظ صوف سے مشتق ہے، یہ تصوف کا لفظ صوف سے نکالا گیا ہے. صوف کہتے ہیں اون کو، کیونکہ اکثر صوفیا صوف اون کا لباس پہنتے تھے، اس لیے لوگ انہیں صوفی کہنے لگے. تو اون کا لباس، اونی لباس پہننے والے جو صوفی ہیں، یہ ان کا لقب ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتے ہیں. یہ غیر اللہ کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں. اسی طرح اور بھی ان کے جو عقائد ہیں کتاب و سنت سے صاف صاف ٹکراتے ہیں. یہ وحدت الوجود کا جو میں نے ذکر کیا, جو اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے, وحدت الوجود کا معنی ہے ایک وجود ہونا. میری کتاب جو ہے نا وہ بدعت کی شواستہ وہ بھی ایک وجود, وحدت میں نہ ایک, وجود میں نہ وجود, ایک وجود ہونا. ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خالق اور مخلوق, اللہ اور اس کی مخلوقات, یہ سب ایک ہی وجود ہے. لغت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ساری مخلوقات کو, وہ گاڑی میں پڑی ہے, گاڑی میں پڑی ہے, کوئی بات نہیں, تمام مخلوقات کو اللہ کا وجود ماننا اور ماں سوا کو یعنی ویسے یعنی سمجھنا کہ حقیقی وجود نہیں ہے. اور یہ بھی مثال بیان کرتے ہیں کہ جس طرح سمندر ہے نا, سمندر اس کے اوپر بلبل ہوتا ہے, اس طرح یہ انسان ہے. یعنی معاذ اللہ ایک سمندر ہے اور انسان ایک بلبلا ہے. حالانکہ بلبلا سمندر کا پانی کا کیسا ہوتا ہے, اس کی تشریح میں انشاءاللہ آگے بیان کروں گا. اب یہ وحدت الوجود کا جو لوگ عقیدہ رکھتے ہیں ان کے میں اپنے سامنے آپ کے سامنے حوالے پیش کرتا ہوں. اور یہاں پر یہ بھی یاد رہے کہ وحدت الوجود کا عقیدہ, اس کے خلاف علماء نے کتابیں لکھی. یہ دیکھیں, یہ ابطال وحدت الوجود, وحدت الوجود کے عقیدے کے باطل ہونے کے بارے میں یہ کتاب ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی ہے, جو کہتے ہیں, فرماتے ہیں, ابطال وحدت الوجود والرد علی القائلین بها, جو لوگ وحدت الوجود کے قائل ہیں ان کے اوپر رد کیا ہے. قرآن کریم کی جو میں نے آیت اپنے سامنے تلاوت کی ہے خطبے میں, اللہ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا شریک بنا لیا, جز بنا لیا, ان لوگوں پر رد کیا. این ممکن ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو بعض لوگ نہ مانتے ہوں. اس لیے دوسرا حوالہ ہے, یہ میرے پاس کتاب ہے ملا علی قاری کی. ملا علی قاری حنفی علماء میں بہت مشہور عالم ہیں, ان کو مانتے ہیں سب. ان کی کتاب ہے الرد علی القائلین بوحدت الوجود, وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والوں پر رد کرتے ہیں. تو یہ علماء جو ہیں انہوں نے دلائل پیش کیے, قرآن کی آیات اور حدیث سے ثابت کیا ہے کہ وحدت الوجود کا عقیدہ غلط ہے. اب یہ دیکھیں, یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے, اس کا نام ہے فتاوی رضویہ, مارکیٹ میں موجود ہے, یہ اردو کی کتاب ہے. اس کو لکھنے والے ہیں جناب احمد رضا خان صاحب بریلوی. اس کی جلد نمبر 14 ہے اور صفحہ نمبر 641. یہ فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں جی, فرماتے ہیں اور وحدت وجود حق ہے. وحدت وجود کا عقیدہ یعنی صحیح حق ہے. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ وحدت الوجود یہ کہ وہ صرف موجود واحد, باقی سب ذلال و عقوص ہیں. وہ کہتے ہیں وحدت الوجود کا مطلب یہ کہ اللہ ایک وجود ہے اور باقی جو کہ یہ سایہ ہے اس کا عکس ہے. یہ وہ کتاب میری دینے آئی. یہ جو میں بعض لغات کے حوالے لیے تو سن لیں ان کی عبارت, کیونکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے. یہ مسئلہ جنت اور جہنم والی بات ہے. حسن اللغات فارسی اردو ایک کتاب ہے, لغت کی کتاب ہے, ڈکشنری ہے, اس میں لکھا ہے تمام موجودات کو اللہ تعالیٰ کا وجود خیال کرنا اور وجود ما سوا کو ما اعتباری سمجھنا، جیسے قطرہ، حباب، موج اور کار وغیرہ سب کو پانی معلوم کرنا. مطلب یہ کہ جو کچھ بھی ہے نا، مثلا آپ بیٹھے ہیں، مثلا یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ جو کچھ ہے سب کو اللہ کا وجود خیال کرنا، یہ سمجھنا کہ یہ اللہ، یہ اللہ کا وجود ہے. اور باقی جتنے وجود ہیں اللہ کے علاوہ ان کو بعض عارضی اعتبار ہی سمجھنا، جس طرح کے قطرہ ہے، جس طرح کے موجے ہیں سمندر کے اندر، بلبلے ہیں، یہ سب کیونکہ پانی ہے اسی کے ہیں. جس طرح میں نے پہلے بنائی، یہ صفحہ نمبر 947 پر علمی اردو لغت کی یہ کتاب ہے وارث سرندری، اس میں لکھا ہوا ہے کہ صوفیوں کی اصطلاح میں تمام موجودات کو خدا تعالیٰ کا وجود ماننا اور ما سوا کے وجود کو ما اعتباری سمجھنا، یہ بھی وہی بات ہے کہ جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی ہے، یعنی یہ سمجھنا کہ یہ آدمی سارے اللہ ہیں، معاذ اللہ یہ کائنات جو کچھ نظر ہے سب خدا ہے. تو یہ ہے بعض الوجود کا مفہوم، اور جس کے بارے میں فتاوی رضویہ سے مجھے یہ جناب رضا خان صاحب بریلوی کا یہ حوالہ میں نے آپ کے سامنے فتاوی رضویہ سے پیش کیا. اب ایک دوسرا حوالہ سنیں، کلیات امداد حاجی امداد اللہ صاحب کی، چونکہ اس میں عبارت فارسی میں لکھی ہوئی ہے اس لیے یہ عبارت میں نہیں پڑھتا ہوں، 218 صفحے پر یہ عبارت موجود ہے. انہی کی یہ کتاب ہے شمائم امدادیہ. شمائم امدادیہ حاجی امداد اللہ صاحب جو دیوبندیوں کے اکابر میں سے اور بریلی بھی ان سے قدرت ہے، حضرت جناب محمد قاسم نانوتوی صاحب، جناب رشید احمد گنگوئی صاحب، جناب اشرف علی تھانوی صاحب، سب ان کے مرید ہیں. شمائم امدادیہ میں صفحہ نمبر 32 پر حاجی امداد اللہ فرماتے ہیں، نقطہ شناسا مسئلہ وحدت الوجود حق و صحیح ہے. یعنی اے نقطہ شناس، وحدت الوجود کا مسئلہ حق اور صحیح ہے، اس مسئلہ میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. فقیر و مشائخ فقیر اور جن لوگوں نے فقیر سے بیعت کی ہے سب کا اعتقاد یہی ہے، یعنی میرا بھی اور میرے جو مرید ہیں سب کا یہ عقیدہ ہے. مولوی محمد قاسم صاحب مرحوم، مولوی رشید احمد صاحب و مولوی محمد یعقوب صاحب، مولوی احمد حسن صاحب وغیرہ فقیر کے عزیز ہیں اور فقیر سے تعلق رکھتے ہیں، کبھی خلاف اعتقادات فقیر و خلاف مشرب مشائخ طریقے خود مسلک اختیار نہ کریں گے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ محمد قاسم نانوتوی صاحب، رشید احمد گنگوئی صاحب، محمد یعقوب نانوتوی صاحب سب کا یہی عقیدہ ہے جو میرا عقیدہ ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ میرے عقیدے کے خلاف کوئی دوسرا عقیدہ وہ اختیار کرے. اور اسی طرح اسی کتاب میں وہ ایک اور مقام پر ایک اعتراض کا جواب دیتے ہیں. کسی آدمی نے سوال کیا حاجی امداد اللہ صاحب سے، سوال کیا کہ آپ نے جو ضیاء القلوب میں یہ باتیں لکھی ہیں، اس میں آگے سوال کے آخر میں یہ لکھا ہے، اس مضمون سے معلوم ہوا کہ عابد و معبود میں فرق کرنا شرک ہے. آپ نے جو باتیں لکھی ہیں اپنی کتاب میں اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کی مخلوق میں فرق کرنا، کہ اللہ علیحدہ ہے مخلوق علیحدہ ہے، یہ شرک ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ اور اس کی مخلوق، خالق اور مخلوق، یہ دونوں ایک ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کوئی شک نہیں، جواب دیا کہ فقیر نے یہ سب ضیاء القلوب میں لکھا، یعنی یہ میں نے لکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وحدت الوجود کا کتنا اقرار کس طرح صاف اقرار کر رہے ہیں، ہم اپنی طرف سے کسی کے اوپر کوئی الزام نہیں لگا رہے، یہ کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں، یا میرے پاس ایک کتاب ہے اس کا نام ہے مقالات سواتی، جناب عبدالحمید سواتی صاحب یہاں گوجرانوالہ میں یا گکھر میں کہیں رہتے ہیں، دیوبندیوں کے بڑے علماء میں سے ہیں، اور یہ مقالات سواتی ان کی کتاب مارکیٹ میں موجود ہے، یہ پہلی جلد ہے، اس پہلی جلد میں صفحہ نمبر 375 پر، یہ چونکہ عبارت ہے ان کی اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ بھائیوں کو سمجھ آ جائے، تو یہ عبارتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ عبدالحمید صاحب، علماء دیوبند کے اکابر مولانا محمد قاسم نانوری اور مولانا مدنی اور دیگر اکابر مسئلہ وحدت الوجود کے قائل تھے، اس عقیدے کو مانتے تھے، حضرت نانوتوی کا رسالہ بھی اس مسئلہ پر موجود ہے اور متعدد مکاتیب میں بھی اس مسئلہ کا ذکر ہے، اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے مکاتیب میں بھی اس مسئلہ کی تصویر موجود ہے۔ تو آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ حوالے ان کی اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں جو وحدت الوجود کو اپنا دیں۔ اب وحدت الوجود کی وجود ایک ہی ہے، یہ عقیدہ قرآن اور حدیث کے بھی خلاف ہے، یہ صحابہ سے بھی ثابت نہیں، تابعین سے بھی ثابت نہیں، یہ اماموں سے بھی ثابت نہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ثابت نہیں، اور بھی کسی جلیل القدر سے ثابت ہے۔ اب اس عقیدے کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھ دوں، ایک صاحب تھے جن کا نام تھا ضامن علی جلال آبادی، ضامن علی جلال آبادی، ان کا ذکر کرتے ہوئے جناب رشید احمد لدھیانوی صاحب، رشید احمد گنگوئی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو توحید میں غرق ہے، یعنی پکے توحیدی تھے۔ پھر ان کا واقعہ بیان کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر دوں، بارہ یہ کتاب ہے، اگر کوئی آدمی حوالہ دیکھنا چاہے گا تو ہم بیان کر دیں گے، چونکہ یہ پرانی اردو ہے تو عین ممکن ہے کہ بعض بھائیوں کو اردو کے سمجھنے میں تکلیف ہوتی ہو۔ ان کی لکھنؤ میں کچھ مریدیاں تھیں، وہ وہاں پر گئے اپنے مریدوں کے پاس، مریدیوں کے پاس سہارنپور میں، سہارنپور میں، ہاں سہارنپور میں، تو وہ ایک مکان میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کی مریدیاں ان کے پاس آئیں، ان مریدیوں میں سے پتا چلا کہ ایک مریدنی ایک نہیں آئی عورت، انہوں نے پوچھا کہ فلاں کیوں نہیں آئی، تو وہ جو رنڈیا تھی نا وہ گنہگار عورتیں تھیں، فاحشہ عورتیں تھیں، انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے وہ نہیں آتی ہے، وہ شرم کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں گنہگار عورت ہوں، میں کالے منہ والی عورت، اتنے نیک آدمی کے پاس کس طرح جاؤں، اتنا بزرگ، اتنا متقی، اس کے سامنے میں ایک گندی عورت، ایک رنڈی، وہ کہتی ہے کہ کس طرح جاؤں گی۔ تو وہ پیر صاحب نے کہا کہ ان کو لے کے آ، ضرور لے کے، عورتوں کو بھیجا، اس کو لے کر آ گئی۔ جب وہ آ گئی تو آپ آگے الفاظ سنیں، میاں صاحب بولے بھی تم کیوں نہیں آئی تھی، یعنی جب اور عورتیں آ گئیں تو تم کیوں نہیں تشریف لائی، میرے پاس تو کیوں نہیں آئی، تو کہنے لگی حضرت روح سیائی کی وجہ سے زیارت کو آتی شرماتی ہوں، گنہگار عورت ہوں، گندی عورت ہوں، آپ سے شرم آتا ہے، میں کس طرح ہوں۔ میاں صاحب بولے بھی تم شرماتی کیوں ہو اور شرم کیوں کرتی ہو، کرنے والا کون اور کرانے والا کون،
وہ تو ہی ہے. یعنی صاف لکھا ہو یہاں پر کتابیں, زنا کرنے والا کھلانے والا کون وہی, یعنی معاذ اللہ ہے. رنڈی نے سن کر آگ ہو گئی, غصہ آ گئی اسے, بڑا غصہ آیا اس فائشہ عورت کو, اس زانیہ اور رنڈی کو غصہ آیا اور خفا ہو کر کہا لا حول ولا قوۃ. وہ شیطان کو بگانے کے لیے جو الفاظ پڑھے جاتے ہیں وہ پڑھے, کہا اگرچہ میں روح سیاہ اور گناہگار ہوں. وہ کہنے لگی وہ لونڈی, اگرچہ میں کالے منہ والی گناہگار عورت ہوں مگر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی. یعنی جو کہتا ہے کہ کرنے والا کون کرانے والا کون ہو تو وہی ہے. یہ وحدت الوجود کا بنیادی عقیدہ ہی ہے یہ کہ اللہ اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں, سب اللہ ہے. جو نظر آتا ہے بس جدھر دیکھیں گے وہی. یہ ہے قرآن کریم کی آیت سے ٹکراؤ. اللہ فرماتا ہے وجعلوا لہ من عبادہ جزءا, بلکہ انہوں نے تو بندوں کو جز بھی بنایا, بندوں کو ہی رب بنا دیا. وہ جو ہے آگے لکھا ہے میاں صاحب تو شرمندہ ہو کر شرمگو رہ گئے اور وہ اٹھ کر چل دی. اور اس آدمی کے بارے میں رشید احمد گنگوئی صاحب مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ ضامن علی جلال آبادی تو توحید میں ہی غرق تھے. توحید, یہ کیسی توحید ہے بھائی؟ توحید جو ہمیں قرآن بتاتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو توحید ہمیں ملی ہے, اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی مشکل کشا نہیں, کوئی حاجت روا نہیں. امام نسائی کی اسماء الکبریٰ میں, عمل الیوم واللیلہ میں ایک صحیح روایت کہ کسی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ما شاء اللہ و شیطان, یا ما شاء اللہ و شاء محمد, جو اللہ چاہے جو آپ چاہے, جو اللہ چاہے جو اللہ کا رسول چاہے. یہ لوگ آج کل بھی کرتے ہیں بات, یعنی جو اللہ اور رسول چاہے رسوئی ہوگا. اس وقت بھی کسی نے کہہ دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلتنی للہ ندا, او انسان تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے. قل ما شاء اللہ وحدہ, کہ جو صرف ایک اللہ چاہے. اس کائنات میں جو ہو رہا ہے صرف ایک اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے, وہی پیدا کرتا ہے وہی مارتا ہے, وہی رزق دیتا ہے وہی رزق روک لیتا ہے, وہی بیماری لاتا ہے وہی بیماری اٹھاتا ہے, وہی مشکل کشا ہے وہی حضرت روا ہے, وہی فریاد راس ہے وہی غریب نواز وہی داتا. اور ادھر وہ کہتے ہیں کرنے والا کون کرانے والا کون. یہ دیکھیں حاجی امداد اللہ صاحب, ایک اور کتاب ہے یہ کلیات امدادیہ جو ہم شروع میں درس کے دوران ذکر کیا ہے, اس میں وحدت الوجود کا جو عقیدہ ہے جو کہ کتاب و سنت کے متصادم ہے, کتاب و سنت کے خلاف ہے, جس پر رد کیا علماء کرام نے, اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں ذکر کے بارے میں. کہتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ہو کے ذکر میں اس قدر منہمک ہو جانا چاہیے. یعنی یہ جو باتیں انہوں نے پیچھے فرمائی ہیں, یہ باتیں کرنے کے ساتھ یہ ذکر کرنے والا آدمی, یہ ذاکر جو ہے اس کو چاہیے کہ اتنا مشغول ہو جائے, اتنا مصروف ہو جائے, ہو کرتا رہے, ہو اس طرح کرتا رہے. آگے کیا فرماتے ہیں کہ خود مذکور یعنی اللہ ہو جائے. یہ صاف لکھا ہوا ہے خود مذکور یعنی اللہ ہو جائے, اور فنا در فنا کے یہی معنی ہے, اس حالت کے حاصل ہو جانے پر وہ سراپا نور ہو جائے گا. یعنی وہ آدمی سراپا نور, نور ہی نور بن جائے گا. پھر آگے ایک اور مقام پر وہ صفحہ نمبر 21 پر یہ لکھتے ہیں کہ اگر اسی طرح ذکر میں مشغول رہے گا تو خدا کے بہتر اوصاف اس میں پیدا ہو جائیں گے. یعنی اللہ کے جو اوصاف صرف ہیں وہ بندے میں پیدا ہو جائیں گے. بھائیو یہ مذاق نہیں ہے, یہ جنت اور جہنم والی بات ہے, یہ غور کریں. یہ کتاب مارکیٹ میں موجود ہے, مارکیٹ سے آپ لے کر سکتے ہیں, اردو میں ہے کوئی, یہ انگریزی میں یونانی میں نہیں ہے. صفحہ نمبر 35 اور 36 پر حاجی امداد اللہ صاحب جن کو یہ سارے لوگ مانتے ہیں شیخ الطائفہ کہتے ہیں, سید الطائفہ, یہ لکھا ہوا ہے سید الطائفہ. حاجی امداد اللہ صاحب کے جو القاب ہیں نا, یہ میرے پاس القاب میں بتاتا ہوں. القاب کہتے ہیں لقب کی جمع کو, یعنی کسی آدمی کو اگر آپ عزت کے ساتھ ذکر کریں گے نا تو کہیں گے مولانا, حضرت, شیخ الحدیث, شیخ القرآن. تو اس طرح کے مختلف جو القاب ہیں ان لوگوں نے ان کو دے رکھے. ان کا لقب سنے جی, یہ کون ہے جی؟ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام العارفین, مقدم الراسخین, سراج الاولیاء, تاج الکبرا, زبدۃ الواصلین, قدوۃ الکاملین, شیخ المشائخ, سید السادات, جنید الزمان, با یزید الدوران, سیدی و سندی و معتمدی و مستندی, ذخیرۃ یومی و غدی, مکان الروح من جسدی, حضرت مرشدنا و مولانا الحاج الحفیظ الحاج الشاہ محمد امداد اللہ المہاجر تھانوی مولدن المکی موردن الفاروقی نسبن الحنفی مذہبن الصوفی مشربن. اتنا بڑا نام, اتنے القاب. یہ کیا فرماتے ہیں سنیں؟ فرماتے ہیں کہ بندہ جب ذکر کر کے اس مقام پر پہنچتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اور کیا اٹھتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس مرتبہ میں خدا کا خلیفہ ہو کر لوگوں کو اس تک پہنچاتا ہے. یہ جو مرتبہ ہے نا صوفی کا, ذکر کرنے والے کا, وہ لوگوں کو اب اللہ تک پہنچاتا, اس مرتبے تک پہنچ گیا. اور ظاہر میں بندہ اور باطن میں خدا ہو جاتا ہے. ظاہر میں بندہ نظر آتا ہے, اندر وہ خدا ہوتا ہے. اس مقام کو برزخ برازخ کہتے ہیں. یہ کوئی ایک حوالہ ہوتا نا بات تھی, اس کی کیا تعویل کریں کہ بندہ خدا ہو جاتا ہے. کبھی کبھی ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی سے بھی کبھی یہ بات سنی, کبھی یہ پڑھے لکھے جن کے اتنے القاب ہیں, اتنے لقب ہیں, اتنی فضیلتوں والے. یہ میرے پاس ایک کتاب ہے, اس کا نام فضائل صدقہ. یہ ہمارے بعض بھائیوں کے پاس ہوتی ہے, یہ اپنے پاس ہو رکھتے ہیں, بسرے کے ساتھ یہ کتاب بھی ہوگی, فضائل صدقات. یہ بھی مارکیٹ موجود ہے اردو زبان میں. فضائل صدقات کے صفحہ نمبر 558 صفحہ, اس صفحے پر جناب زکریہ صاحب نے جناب رشید احمد گنگوئی صاحب کا خط نقل کیا ہے جو انہوں نے اپنے پیر اور مرشد, یہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے کس کے نام لکھا تھا جی, شیخ المشائخ قطب الارشاد حضرت گنگوئی قدس سروں نے اپنے مرشد شیخ العرب العجم حاجی حضرت حاجی احمد اللہ صاحب آل اللہ مراقبہ کی خطبت میں لکھا. یعنی رشید احمد گنگوئی صاحب نے یہ خط لکھا تھا حاجی امداد اللہ صاحب. اس میں کیا کہتے ہیں آخر میں, خط کے آخر میں اب اللہ کو مخاطب ہو گئے, اب اللہ سے ہم کلام ہو گئے. کہتے ہیں یا اللہ معاف فرمانا کہ حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا ہے. یعنی یہ خط جو میں نے لکھا ہے یہ حضرت نے حکم دیا تھا, اس وجہ سے میں نے یہ خط لکھا. جھوٹا ہوں کچھ نہیں, یعنی میں اور کچھ نہیں جھوٹا ہوں, تیرا ہی ذل ہے. کہتے ہیں اے اللہ تیرا ہی سایہ ہے, تیرا ہی ذل ہے, تیرا ہی وجود ہے, میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں. اور آگے لکھتے ہیں اور وہ جو میں ہوں وہ تو ہے. کہتے ہیں اور وہ جو میں ہوں وہ تو ہے, اور میں اور تو خود شرک در شرک. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ میں اور تو ہے تو یہ شرک ہے, شرک در شرک. یعنی اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ جو میں اور تو ہے. بھائیو یہ وحدت الوجود کا یہ جو عقیدہ ہے نا, ایک تصوف کے عقیدوں میں سے, یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. وقت ہوتا ہے تھوڑا مجھے جو رکھا ہے تو اب یہ آخری حوالہ اقتباس ہے انشاءاللہ، یہ ہمارا پروگرام اس کا دوسرا مرحلہ شروع ہوگا، اس کے بعد سوال جواب ہوں گے انشاءاللہ. غصہ کرنے کی ضرورت نہیں، بعض بھائی ہو سکتا ان کو غصہ ہے میری باتوں سے. بھائی تقریریں تو ہوتی رہتی ہیں، بڑی لچے دار فضائل لوگ بیان کرتے ہیں سر کے ساتھ، بڑی اس میں نظمیں بھی ہوں گی، اشعار ہوں گے، بہت مزہ لوگ اٹھاتے ہیں، لیکن یہ جو دین کی بنیادی باتیں عقیدے کی ان کو سمجھا. یہ لوگ جو قرآن اور حدیث سے مسلمانوں کو ہٹا کر دوسرے راستے پر چلانا چاہتے ہیں، تصوف کے راستے پر، ان کو پہچان لیں. ان کو پہچاننے کے بعد ان سے بری ہو جائیں، ان سے ہٹ، پھر کتاب و سنت کا راستہ مضبوطی سے پکڑیں. یہ طریقہ یہ ثابت ہے دلائل سے کہ جو لوگ صحیح العقیدہ نہیں ہیں ان کے جو عقائد ہیں وہ بیان کر کے ان کو پر رد کیا جائے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے دس عارض العقل والنقل، اس کتاب میں فرماتے ہیں کہ جو آدمی آل بدعت پر رد کر کے حق کو واضح نہ کر دے اس نے اسلام کا حق ادا نہیں کیا. وہ نہ سمجھے کہ میں اسلام کا حق ادا کر کے تھا ہوں. یہ بہت بڑا جہاد ہے، یہ بہت بڑا جہاد ہے. امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے، وہ فرماتے تھے کہ اللہ کی قسم ان لوگوں سے میں جہاد کروں جو حدیث انکار کرتے ہیں، منکرین حدیث ہیں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں ان ترکوں سے جہاد کروں جو کافر سنت، کافر ترکوں سے جہاد کروں. یہ آخر میں نے ہمارا حکایات اولیاء کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ کتاب ہے، اس کا نام حکایات اولیاء ہے یا اروا سلف، جناب اشرف علی تھامی صاحب کی کتاب لکھی ہوئی ہے، ان کی لکھی کتاب. اس میں قبر پرستی کا، میں نے کہا تھا نا کہ اس میں قبر پرستی بھی تصور میں ان صوفیوں کی، قبر پرستی کا بھی ایک حوالہ آپ کو بتاتا ہوں. میرے بھائی ایک حوالہ مجھے یاد دلا رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ سوال جواب میں کہیں وہ آ جائے گا انشاءاللہ. صفحہ نمبر 349، حقائق نمبر 366، یہ سن لیں گے. فرماتے ہیں کہ محمد یعقوب تھے نا نانوتی صاحب، وہ فوت ہو گئے، دیوبندیوں کے اکابر میں سے ایک بڑے عالم تھے، وہ فوت ہو گئے، ان کی قبر بن گئی. اب کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ اس زمانے میں اس علاقے میں نانوتا میں ایک بیماری آئی ہوئی تھی، بخار. تو لوگوں کا یہ عقیدہ بن گیا کہ یہ قبر جو ہے اس کی مٹی اگر لائیں گے تو شفا ہو جائے گی، مٹی کو کھاتے ہوں گے، قبر سے مٹی لانی شروع کر دی لوگوں نے اور لکھا ہے شفا ہو جاتی ہے. تو کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حضرت مولوی محین الدین صاحب حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے. وہ حضرت مولانا کی ایک کرامت جو بعد وفات واقع ہوئی بیان فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ ہمارے نانوتا میں جاڑا بخار کی بہت کثرت ہوئی، سو جو شخص مولانا کی قبر سے مٹی لے جا کر باندھ لیتا اس سے ہی آرام ہو جاتا. اچھا کھاتے نہیں تھے، باندھتے تھے، بس اس کثرت سے مٹی لے گئے کہ جب بھی قبر پر مٹی ڈلواؤں تب ہی ختم. کئی مرتبہ ڈال چکا. پریشان ہو کر ایک دفعہ مولانا کی قبر پر جا کر کہا، یہ صاحبزادے بہت تیز مزاج تھے، آپ کی تو کرامت ہو گئی اور ہماری مصیبت ہو گئی، یاد رکھو کہ اگر اب کے کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی نہ ڈالیں گے، ایسے ہی پڑے رہو. اور نیچے سن رہا ہے، لوگ جوتا پہنے تمہارے اوپر ایسے چلیں گے، بس اسی دن سے پھر کسی کو آرام نہ ہوا. جیسے شہرت آرام کی ہوئی تھی ویسے یہ شد ہو گئی کہ اب آرام نہیں ہوتا، پھر لوگوں نے مٹی لے جانا بند کر دی. بھائی دیکھو اب قبر والا اس کی برکت سے مٹی لے کر جاتے ہیں، بخار ختم. پھر اس نے نیچے پتہ نہیں کون سی وہ تارے لگا رکھی ہے وائرلیس، کہ بیٹا اس کو پکارتا ہے اور ان کی سن رہا ہے، اور اس کو تصرف بھی حاصل ہے کہ جب اس نے بات کو سن لیا تو پھر اب وہ چھوڑ دیا لوگوں کو صحیح کرنا، اب وہ بیماری وہ ٹھیک نہیں ہوتی. تو یہ چند حوالے تھے، ورنہ بے شمار حوالے ان کتابوں میں یہ جو عقیدہ ہے بھائیو یہ بالکل کتاب و سنت کے مترادف ہے. یہ مسئلہ ٹائم جو ہے نا, یعنی جو ساتھیوں نے ٹائم کر کے اب ہو چکا ہے, اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب ہوں گے. تو میرا جو موضوع تھا توحید, عقیدہ توحید اور تصوف, میں نے اس موضوع کے بعد کچھ آپ کے سامنے دلائل رکھے. یہ موضوع لمبا موضوع ہے, تفصیل طلب ہے, اور خاص طور پر یہ چونکہ علمی موضوع ہے ممکن ہے عوام بہت کی سمجھ مشکل سے آئے, تو اس لیے میں نے کوشش کی ہے کہ آپ بھائیوں کو ان کے یہ جو حوالے ہیں ان کو تشریح کر کے بھی بتا دیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر ثابت قدم رکھے, اسی پر ہمارا خاتمہ کرے. آمین.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. پانچ دن بعد میں شش شروع ہوگی, سوال جواب کب ہوئی اور ذکر اللہ کب ایجاد ہوا اور ایسے معنی کیا ہیں اور آج کے مشہور صوفیہ کون کون تھے؟
یہ ایک سوال نہیں, اس میں بہت سے سوال ہیں. یہ مجھے دے دے, کاغذ تک مجھے دے دے, بہتر یہی ہے. میں نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ یہ صفیہ صحابہ تابعین تبع تابعین قرون میں نہیں تھے, خیر القرون کے دور میں ان کا کوئی عروج نہیں. یہ بعد میں جب 300 سال کے بعد کا زمانہ ہے نا, اس دور میں پیدا ہوئے. ان میں سے ان کا جو سب سے بڑا بانی ہے اس کا نام ہے حسین بن منصور الحلاج, جس کو منصور الحلاج کے نام سے بھی کہا جاتا ہے. یہ وہ آدمی تھا جو کہتا تھا, یعنی وحدت الوجود کا عقیدہ سب سے پہلے استدشت میرے علم کے مطابق. تو اس زمانے کے تمام علماء نے متفقہ فتویٰ دیا کہ کافر ہے زندگی کے, اس کو قتل کیا گیا. اس پر شدید جرا اور فتو کے لیے تاریخ بغداد وغیرہ ہے, اور ہم ایک رسالہ مانام الحدیث حضرت سے نکالتے ہیں, اس میں میں نے کچھ صحیح اقوال محدثین نے ذکر کیا. تو یہ کہتا تھا کہ یعنی میں رب ہوں, اپنے آپ کو رب کہتا تھا. اس کے بعد صوفیوں کے یعنی ایک گروہ, بلکہ سب صوفیوں نے اس کو اپنا بڑا مانا ہوا ہے. یہ دیکھیں, یہ اشرف علی تھانوی صاحب کے حکم پر ان کی نگرانی میں ظفر احمد عثمانی صاحب نے کتاب لکھی سیرت منصور حلاج, یعنی اس کی سیرت پر پوری کتاب لکھی. اتنی ساری باتیں جھوٹی ہیں اس کے دفاع میں, لیکن یہ آدمی جو کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں, اس کے بارے میں پوری کتاب لکھی. اور بعد میں آپ دیکھیں گے جتنے صوفی ہیں سابق قدفہ, تو اس سے تصوف کیا آغاز ہوا ہے. بعد میں ابن عربی نام کا ایک آدمی تھا جو بہت بڑا گمراہ تھا, وہ بھی کہتا تھا کہ خالق مخلوق میں کوئی فرق نہیں. وہ کہہ رہا تھا کہ بندہ ہی رب ہے, رب بندہ ہے, پتہ نہیں مکلف کون ہے. اس کی فتوحات کیا فصوص الحکم میں دیکھا, اس میں فرعون کو وہ مومن کہتا ہے. اسی لیے اس زمانے کے علماء نے بڑے بڑے محدثین نے اس پر اس کی تکفیر بھی کی ہے, اس کو کافر قرار دیا ہے اور اس کو بہت سخت چاہیے. یہ بھائی ذکر, اچھا اور ذکر اللہ کا رب ایجاد ہوا. بھائی انہوں نے ایجاد کیا خیر القرون کے بعد ہی کسی دور میں ایجاد ہوا. یہ آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے کب یہ گڑائے. اللہ کا مطلب اللہ وہ ہے, لفظی ترجمہ ہے, لیکن اس کا مراد وہ لیتے ہیں کہ جو بھی اللہ ہے, سب جدھر دیکھیں سب اللہ ہے. آج کے مشہور صوفیاء کون ہیں بھائی؟ ہمیں تو پتہ نہیں کہ سارے یہ بریلی جو بندی جو کہ علماء صوفیاء ہی ہوں گے, کیونکہ اس کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری یہ عقیدہ ہے. یہ سوال ہم سے پوچھنے والا نہیں ہے. سوال کرتے ہیں کہ اہل حدیث مدرسوں میں بھی بعض کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جن میں اس طرح کے غلط عقیدے بیان کیے جاتے ہیں, مثلا شاہ ولی اللہ کے عقائد بھی بہت غلط تھے, اور شاہ اسماعیل شہید کی کتابوں میں بھی ایسے عقیدے بیان کیے گئے ہیں، ان کو کیا کہنا چاہیے؟ تسلی بخش جواب دے کر ان اللہ معذور ہوں۔ اہل حدیث مدارس میں شاہ اسماعیل جنہیں کہتے ہیں اسماعیل دہلوی، ان کی کون سی کتاب پڑھائی گئی تھی؟ مجھے تو پتہ نہیں، پڑھائی تھی تقریباً، اچھا تقریباً شاہ ولی اللہ کی حجت اللہ البالغہ پڑھائی جاتی ہے۔ شاہ ولی اللہ کی زندگی جو ہے نا، اس میں تصوف بھی تھا اور دوسری باتیں بدعات بھی تھیں، لیکن جب وہ حرمین سے آئے ہیں تو ان کی زندگی بدل گئی۔ حجت اللہ البالغہ میں وہ کہتے ہیں ہا انا بری من کل مقالت صدرت منی مخالفتا لکتاب اللہ و سنت رسول، وہ کہتے ہیں میں بری ہوں ہر اس بات سے جو میری زبان سے لکھی ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، اجماع کے خلاف۔ تو شاہ ولی اللہ جب انہوں نے توبہ کر لی، رجوع کر لیا، تو اس حسنِ ظن کی وجہ سے ان کی کتاب حجت اللہ البالغہ جو کہ ان کی کتابوں میں سب سے بہترین کتاب ہے وہ پڑھائی جاتی ہے۔ بہرحال ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے مدارس میں وہ کتابیں پڑھانی چاہیے جو کہ متقدمین علماء حق کی، پرانی جو کتابیں ہیں نا، مثال کے طور پر کتاب التوحید ابن خزیمہ کی بہت بہترین کتاب ہے۔ اس طرح تو اہل حدیث کے اندر یہ خوبی ہے کہ اگر شاہ ولی اللہ غلطی کریں گے ہم کہیں گے یہ غلط ہے، اگر شاہ اسماعیل غلط کریں گے تو ہم کہیں گے یہ غلط ہے، اگر ہمارا باپ غلطی کرے گا ہم کہیں گے یہ غلط ہے۔ یہ اہل حدیث عقیدہ کی بنیادی بات ہے، بنیادی، اس بات کو یاد رکھیں۔ چاہے بڑے سے بڑا محدث ہو، بڑے سے بڑا امام ہو، اگر اس کی بات غلط ہوگی، کتاب و سنت کے خلاف ہوگی، ہم رد کریں۔ ہم ایسے نہیں ہیں جس طرح کے ہمارے بھائی ہیں۔ سناؤں بھائیوں کا کیا، مولوی ایاز صاحب تبلیغی جماعت کے جو بانی ہیں، ان کا یہ واقعہ تذکرۃ الخلیل میں لکھا ہوا ہے، خلیل احمد سہارنپور کی آلات پر یہ کتاب ہے، لکھنے والے عاشق الہی لیوٹھی ہیں، تذکرہ مشائخ علماء دیوبند میں لکھا ہوا۔ واقعہ ہے مولوی الیاس کی نانی کا، ان کو جانتے نہیں، مولوی الیاس کو جانتے ہیں، کل کی جماعت کے بانی جو ہے ان کی ماں، ان کی نانی، ان کی نانی کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ جو ہے نا آخری عمر میں بیمار ہو گئی تھی، ان کو دستوں کی بیماری تھی، جلاب تک، یعنی پیٹ کے راستے دست جاری تھی، دو تین سال وہ بیمار رہی، اس کو اسہال کہتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، کٹیاں لگنیاں، ان کو یہ بیماری تھی، ہمیں پتہ یہ باقی اخبار جو ہے یاد ہی۔ تو آج یہ تو بیماری لگ سکتی ہے، انسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کیا بیماری لگا دی، یہ ہنسنے کی بات نہیں، ہنسنے کی بات آگے آ رہی ہے۔ میں کہا کہ یہ جو انہیں پخانہ ان کا نکلتا تھا، وہ لکھتے ہیں دیوبندی حضرات کہ اس کی اتنی خوشبو تھی، ایسی خوشبو مزیدار کہ ہر آدمی ایک دوسرے کو سنگاتا تھا، اور لکھا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد وہ جو کپڑے تھے نا نیچے پوتڑے جن کے اوپر وہ کتی پخانا لگ گیا تھا، اس کو بطور تبرک بنا کے رکھ لیا گیا۔
اللہ
بھائی آل عزیز اس طرح نہیں ہے، ہمارا اگر کوئی بڑے سے بڑا بھی غلطی کرے گا ہم کہیں گے غلط ہے، اس کو دیوار پر مارو، یہ تو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ ہمارے خطیب جو ہیں اسٹیج پر کہتے ہیں کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی قرآن حدیث کے خلاف ہوگی نہیں مانیں گے۔ انہوں نے کیا کہ اس کا تانا دیتے ہو، تم اپنی سناؤ، جو کہ پخانے کو کٹی کو تبرک بنا کر رکھا ہوا ہے، اب وہ اسے ایک دوسرے کو سنگاتے ہو اور اس طرح غلو کرتے ہیں۔ زکریہ صاحب نے اپنے ایک کتاب میں لکھا ہے، وہ ہمارے پاس موجود ہے، تبلیغی جماعت پر اعتراضات کے، تبلیغی صاحب پر اعتراضات کے جواب، اس میں کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک تمام علماء حق کا قول حجت ہے۔ بھائی ہمارے نزدیک تو حجت ہی، ہم تو قرآن حدیث کو حجت مانتے ہیں، شاہ ولی اللہ کی بات، شاہ اسماعیل کی بات، کسی اور کی بات، زبیر کی بات، کتاب و سنت کے خلاف ہوگی دیوار پر مارے گا۔ جی سوال یہ ہے کہ صوفی کا کیا مطلب ہے؟ یہ بیان کر دیا کہ آئے لغوی مطلب. ہاں جی لغوی مطلب یعنی اون کا لباس پہننے والے. میں نے بیان کر دیا صوفی اون کا لباس پہننے والے کو کہتے ہیں, اور اصطلاح میں کہتے ہیں جو آدمی یہ عقیدہ کے تصوف والا کہ خالق مخلوق میں کوئی فرق نہیں, سب اللہ ہے, جو دیکھو اللہ ہے, جدھر دیکھو اللہ ہے, اور یہ ہے صوفی.
جی سوال کرتے ہیں کہ کیا علی حجویری بھی صوفی تھے؟
علی حجویری کی جو کتاب ہے کشف المعلوم, اگر یہ کتاب ثابت ہے اس کے تو پھر وہ بھی صوفی ہے. اس کتاب میں کتاب و سنت کے خلاف عقائد موجود ہیں, اور اگر کتاب ثابت نہیں ہے تو تیل کا امت ان کا کھلا کھا مکا, ہمیں پتہ نہیں وہ چلے گئے. اگر کشف المعجوب کو ان کی کتاب مان لیا جائے تو پھر وہ بھی صوفی.
جی مولا علی کہنا صحیح ہے یا غلط ہے؟
مولا علی کہنا صحیح جائز ہے. مولا کہتے ہیں یار کو, پیارے دوست کو. یہ صحیح حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کنت مولاؤ فعلی مولاؤ, جس کا میں مولا اس کا علی مولا, یعنی جو مجھ سے محبت کرتا علی سے محبت ہے. مولا کا میں کچھ اور نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ فرمایا زید ان اخونا و مولانا, صحیح بخاری کے بھی زید بن حارثہ ہمارا بھائی بھی ہے اور ہمارا مولا بھی ہے. اسی طرح آپ نے غالباً جلی بی کو بھی مولا قرار دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک ایک مولا علی مشکل کشا کے نا, حاجت وا کے نا, فریاد رکھ کے نا. بھائی یہ جو عقیدہ ہے یہ شیخ والا عقیدہ ہے. مشکل کشا نہ علی ہے نہ کوئی اور انسان ہے, کوئی بھی مشکل کشا نہیں سوائے ایک اللہ کے. اگر مولا علی مشکل کشا کہیں گے غلط, کیونکہ شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ مولا کو مانا مشکل کشا کہتے ہیں یا کچھ اور ایسا موالگہ کرتے ہیں. اس وجہ سے اس لفظ میں احتیاط کرنی چاہیے. بہرحال یہ لفظ بذات ہی جائز ہے. ابو بکر صدیق بھی مولا ہیں, عمر بھی مولا ہیں, علی بھی مولا ہیں, عثمان بھی مولا ہیں, سارے صحابہ مولا ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین.
کہتے ہیں کوئی اپنی صحیح عقیدہ توحید پہ بمری کتاب بتا دیں, ان کتابوں کے نام بھی بتا دیں اور ان کے مصنفین کے نام بھی بتا دیں تاکہ اپنے عقیدے کو صحیح قرآن و سنت کے مطابق بنایا جا سکے.
سب سے پہلے امام بخاری کی کتاب التوحید پڑھیں, صحیح بخاری میں موجود ہے کتاب التوحید. شیخ الاسلام محمد بن اسحاق بن خزیمہ کی کتاب التوحید زبردست کتاب. اس کے علاوہ عبداللہ بن احمد بن حنبل کی کتاب السنہ, اسی طرح اور کتابیں ہیں متاخر علماء میں, پچھلے علماء میں سے سب سے بہترین کتاب جو میرے علم کے مطابق ہے سب سے اعلیٰ کتاب توحید ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب التمیمی رحمۃ اللہ علیہ, جو بہت نیک انسان تھے, بہت اعلیٰ درجے کی ان کی کتاب التوحید, یہ بہت اعلیٰ. اور اس کی شرح تحصیر الامید کے اگنا میں وہ فتح المجید بھی دو, اس کی شرح بہت اچھی. اس کے علاوہ جدید دور میں ہمارے محترم بھائی مولانا محمد شاہ گوندلوی حفظ اللہ ان کی کتاب وہ عقائد اہل حدیث پر بہت اچھی کتاب ہے, تو یہ کتابیں پڑھیں دیکھیں.
کہتے ہیں کیا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ کہنا درست ہے؟
دوبارہ پڑھیں. کیا
آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ کہنا درست ہے؟
بالکل درست ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا. خلیفہ کہتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے آنا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کہیں چلا گیا تو پیچھے ان کے نائب ہیں. خلیفہ یخلف سے ہے ایک دوسرے کے پیچھے آنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک تو اس معنی میں خلیفہ بنایا کہ آدم علیہ السلام دنیا میں رہیں گے, پھر ان کی اولاد, پھر بیٹے, پوتے کیا مطلب. اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زمین کا اختیار دیا, زمین میں اللہ نے اقتدار دیا انسان کا, یہ جائز ہے بالکل پانچ حساب.
کہتے کیا اولیاء کرام کی قبروں پہ کچھ پڑھ سکتے ہیں؟
اگر ثابت ہو کہ یہ اولیاء کرام, کیونکہ بہت سے ایسے ہیں نا کہ جن کی قبروں کو لوگ پوچھتے ہیں لیکن اولیاء کرام نہیں ہے, یا ان کا اولیاء کرام ہونا ثابت نہیں ہے. ان کے جو عقائد ہم تک پہنچے ہیں یا بہت سے عقائد ہی معلوم ہیں, تو ان کے بارے میں تو کوئی پتہ نہیں. اب اگر کسی کے بارے میں ثابت ہو کہ یہ اولیاء کرام میں سے, تو اسی قبر پر جا کر اس کے لیے دعا استغفار کر سکے, اللہ سے استغفار کریں کہ اللہ اس کے گناہ معاف کر, اس کو جنت اعلیٰ مقام عطا, اس سے مدد مانگنا, اس کی قبر کا طواف کرنا, اس کو چھونا, یہ جائز ہوئی. ایک حوالہ مجھے یاد آیا, ایک محدث محمد بن احمد بن عاقل, انہوں نے کتاب لکھی حدیث کی, ہمارے پاس موجود ہے. اس کتاب میں صحیح سند کے ساتھ وہ نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو ہاتھ لگانا یہ جائز نہیں سمجھتے تھے. کان یکرو مست قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اسے مکروہ سمجھتے, ناپسند کرتے تھے, حرام سمجھتے تھے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو ہاتھ لگانا اچھا جائز نہیں, تو پھر باقی جو ہیں قبریں کس شمار میں؟ اس لیے وہاں پر جا کر اگر صحیح اور عقیدہ نیک لوگ تھے تو ان کے لیے استغفار کیا جا سکتا. جی
سوال کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی کتاب میں وتر کا جو طریقہ بتایا ہے اس کی وضاحت کر دیں.
وتر کا یہ موضوع سے ہٹا ہوا سوال ہے, لیکن بتا دوں وتر کا طریقہ جو بہترین صحیح طریقہ صحیح حدیث ثابت ہے, وہ یہ ہے کہ دو رکعتیں پر کلام پھیر دیں, پھر ایک رکعت پر پڑھیں, اور رکوع سے پہلے قنوت پڑھیں. یہ بہترین صحیح طریقہ ہے جو میں نے لکھا ہے. اس کے علاوہ تین وتر ایک سلام سے بھی جائز ہیں کچھ آثار کی روشنی میں, اس میں دوسری رکعت میں تشہد کے لیے نہیں بیٹھیں گے. جو ہمارے بھائی بیٹھتے ہیں نا دوسری رکعت میں تحیات کے لیے, یہ اس حدیث کے خلاف ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تقربوا الصلاۃ تشبہ بصلاۃ المغرب, تین وتر ایسے نہ پڑھو, تین وتر نہ پڑھو مغرب کی نماز کے مشابہ. سوال یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق احادیث میں آتا ہے کہ آپ رمضان اور غیر رمضان صلاۃ اللیل 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے, اور بعض روایات میں وتر کے حوالے سے آتا ہے ایک بھی, تین بھی, پانچ بھی, سات بھی, پھر اس کا طریقہ کار کیا ہوگا وضاحت فرما دیں. 11 رکعت اگر پڑھنی ہو اور وتر ایک ہے تو دو دو کر کے 10 پڑھیں, پھر ایک وتر پڑھیں, کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کی نماز پڑھتے تھے ہر دو رکعت پڑھ کر سلام دیتے تھے. اگر تین وتر پڑھنے ہیں تو اس میں بھی بہتر تو یہی ہے کہ دو پڑھ کے سلام پھیریں, اور اگر ایک سلام سے تین وتر پڑھنے تو میں نے بھی بتا دیا اس کو. دیکھا پانچ وتر ایک سلام سے پڑھنے جائز ہیں, اس میں آخری رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھیں گے. تو اگر پانچ وتر پڑھیں گے تو پھر جو رکعتیں ہیں وہ آ جائیں گی 6 6, دو 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 اور پانچ وتر, تین وتر پڑھیں گے تو 8. تو یہ طریقہ یعنی جتنے یہ جو طریقے اختیار کریں گے ان سب طریقوں پر عمل کر کے 11 رکعت کی سنت جاری رہیں گے.
سوال کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنے عقائد سے رجوع کر لیا تھا, کہتے ہیں کہ مکہ سے واپس آ کر ہی تو شاہ ولی اللہ نے فیوض الحرمین لکھی ہے جس میں بے شمار باتیں غلط عقیدے پر مبنی ہیں, اس کا کیا آپ کے پاس جواب ہے؟
اس کا جواب یہ ہے کہ وہ یہ ثبوت پیش کریں کہ انہوں نے فیوض الحرمین جو ہے نا مکہ سے واپس آ کر لکھی ہے. اگر لکھی ہے مکہ سے واپس آ کر تو یہ جو حجت اللہ البالغہ ہے یہ بھی بات کی لکھی گئی, تو یہ ثابت رہے کہ حجت اللہ کے بعد یہ فیوض الحرمین لکھی گئی ہے, یہ ثابت کریں, کیونکہ حجت اللہ البالغہ کی عبارت نے اگلی ان کی نامو کو منسوخ کر دیا. اور اگر لکھی ہے فرض کرے ثابت ہو جائے تو غلط بات ہے, دیوار پر مارے. ہم تو شاہ ولی اللہ کے اندر مقلد نہیں ہے نہ کہ طور کی کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا. جی
سوال کرتے ہیں کہ روحانیت کا ہے,
یہ تو صوفیوں کا ایک لفظ ہے, ورنہ روحان روح کہتے ہیں روح کو, روحانیت روح کا یعنی ہونا. یہ صوفی حضرات یہ تصوف کے راستے کو روحانی کر سکتے ہیں, یہ ان کا سوال ہے. ہمارے نزدیک اس کی کوئی حدیث نہیں. ہاں اگر آدمی تقوی کا راستہ اختیار کرتا ہے, نمازیں زیادہ پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, مسلم بہت تقوی دنیا سے یعنی دنیا کی کوئی راج رکھتا, تو یہ اچھا بات ہے. اس کو اگر روحانیت کہتے تو بالکل ٹھیک ہے, عقیدہ صحیح ہو سنت کے اتباع کے ساتھ.
سوال کرتے ہیں کہ فنا فی اللہ کی کیا حقیقت ہے؟
یہی ہے فنا فی اللہ کی, آدمی جو ہے شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے, منگے کے خدا مان جاتا ہے. وہ فنا اللہ وہ کہتے ہیں اللہ میں ہی فنا ہو گیا, یعنی اس کے اندر معاذ اللہ نے حلول کر لیا. تو یہ بالکل یہ فنا فی اللہ عقیدہ ایسا غلط عقیدہ ہے کہ یہ نہ کتاب و سنت سے کوئی دلیل ہے اور نہ کسی صحابہ تابعین تبع تابعین محدثین سے اماموں سے سنت.
سوال یہ ہے کہ خواب میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو اس کی کیا تعبیر ہے؟
اگر کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے آپ کی اصلی آپ کی حالت میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ مبارک تھا اس چہرے مبارک کے ساتھ دیکھے تو یہ خواب صحیح ہے, یہ اس کو تسلیم کرے گا. لیکن یہ کون دیکھے گا؟ اس وقت دنیا میں کتنے آدمی موجود ہیں یا ہم سے پہلے جو آدمی موجود تھے صحابہ کے بعد ان میں سے کوئی بھی نہیں یہ دعویٰ کر سکتا کہ میں نے ضرور بے ضرور اللہ کے رسول کو دیکھا, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہم نے دیکھا ہوا نہیں. اب صحابہ کہتے تھے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا ہے تو ان کی بات بالکل صحیح تھی, یہ بالکل حدیث تھی. صحابہ کے بعد آپ کیا مطلب کوئی آدمی بھی کہے گا نا تو اس کا دعویٰ یہ دعویٰ ہے اس کی دیکھنے کی جا سکتی, اس کو ہم کتاب و سنت پر پیش کریں گے. اور دو میرے دوست ہیں دونوں ہی جو بندی تھے, ایک کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ حدیثوں سے بچ کرو, اور دوسرا کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول تبلیغی جماعت والوں سے بچ کرو. فضول بات تھی, اس کا کوئی ثبوت نہیں خام کا. اچھا بعض لوگ یہاں پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی شکل بیان کرو. ایک آدمی نے میرے سامنے بیان کی, کہتا کہ بڑا نورانی کہہ رہا تھا, بالکل سفید داڑھی تھی اور بڑا نورانی چہرہ. میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سفید نہیں تھی, آپ کی تو کالی داڑھی تھی, کل 18 کے قریب 20 کے قریب بال تھے آپ کے سفید نہیں, وہ بھی یہاں پر تو 20 بال تو تھوڑے سے بال ہوتے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ نے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں, اس لیے یہ باتیں ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اگر کوئی آدمی اللہ کے رسول کو آپ کی صحیح صورت میں دیکھ لے تو پھر اس لیے, لیکن اس کا ثبوت تو دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے, مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا.
سوال کرتے ہیں کہ پیر عبد القادر جیلانی کو 11ویں والا کیوں کہتے ہیں, وضاحت فرمائیں.
یہ ان لوگوں کے سوال ہم سے پوچھے جا رہے ہیں بھائی, ان کو 11ویں والا یہ لوگ کہتے ہیں, کوئی محدثین ان سے کہتے 11ویں والا, یہ لفظ ہی بدعت ہے ان کے بارے میں, 11ویں ثابت ہی نہیں, یہ ہمارے پاس بھائیوں نے بریلی بھائیوں نے بنا دی ہے. یہ ان سے پوچھیں کہ کیوں کہتے ہیں, کیا ثبوت ہے؟
سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی انسان کی موت کے بعد اس کی آنکھیں کسی دوسرے انسان مثلا کسی زندہ انسان کو دے دی جاتی ہیں, کیا یہ جائز ہے؟
ہاں یہ مسئلہ اتحادی ہے, یہ ایسا مسئلہ ہے جو کہ جس کے بارے میں صریح طور پر ہمیں کوئی دلیل معلوم نہ قرآن میں نہ حدیث میں اور نہ فقہ میں اس کا ثبوت کوئی نہ امام حنیفہ سے کسی اور, تو اب ہم احتیاط کریں گے. احتیاط کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ میت کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے, میت کی ہڈی پر نہیں چاہیے, تو اس حدیث کی روشنی میں ہم کہتے ہیں یہ جائز نہیں, یہ کام جائز نہیں, یہ اب ہمارا احتیاط ہے. اگر صحیح ہوا اللہ تعالیٰ ایک حدیث کی ملاقات کرتے ہیں, اگر غلط ہوا تو انشاءاللہ اللہ معاف کرے گا.
سوال کرتے ہیں کہ روایات کی تحقیق کے بارے میں اکثر بعض علماء کسی حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں اور بعض اسی حدیث کو ضعیف یا صحیح کے علاوہ کہتے ہیں, تو یہ اس کے متعلق پھر کیا کیا جائے گا؟
اس کے متعلق جو میں سمجھاؤں عوام کے لیے آسان راستہ یہ ہے کہ جس حدیث پر اختلاف ہو جائے نا محدثین کا, کچھ کہتے ہیں صحیح ہے کچھ کہتے ہیں ضعیف ہے, تو پھر جمہور محدثین کو جمہور علماء کو ترجیح دینی چاہیے. یعنی اس حدیث کو جمہور محدثین نے اگر صحیح کرا دیا صحیح ہے, جمہور نے کرا دیا صحیح نہیں ہے, راوی کو بھی اصول حدیث کو بے نظر رکھا جائے جہاں پر تطبیق ممکن نہ ہو.
سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ تقلید نہیں کرنی چاہیے جبکہ اکثر و پیشتر نیچے طبقے کے علماء دوسرے علماء کی تحقیق پہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ علامہ البانی نے فلاں حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے, تو کیا یہ تقلید نہیں ہے؟ بتا فرمائے.
بھائی یہ تقلید نہیں ہے, تقلید پہلے کسے کہتے ہیں؟ تقلید کا معنی لغت میں لکھا ہوا ہے, القاموس الوحید نکال ہے. تقلید کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے بے سوچے سمجھے بغیر دلیل کے کسی کی بات مانتا. تو کیا ہم لوگ آنکھیں بند کر کے شیخ البانی کی بات مانتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اس کا جو بہترین معنی پنجابی میں بنتا ہے جو مجھے میرے دوست نے بتایا, ہمارے علاقے میں یہ لفظی سوال تھا تقلید کا, کہتے ہیں لائی لگ, آپ کو سمجھ آتی ہوگی کیونکہ ہمارے علاقے میں تو لفظ نہیں بولا جاتا. تو یہ جو لائی لگ والی بات ہے, کوئی عالی حدیث بھی شیخ البانی کا لائی لگ نہیں. بہت سے حدیث پر شیخ البانی سے علماء کرام نے اختلاف کیا. ہمارے میرے استاد اور آپ ہمارے بہت سے بھائیوں کے استاد حافظ عبد المنان نور پوری حافظ اللہ, انہوں نے شیخ البانی سے اختلاف کیا, خط بھی لکھا انہوں نے, بڑا بہترین خط لکھا. تو ہم جو ہیں یہ آنکھیں بند کر کے نکلتے. دوسرا یہ کہ کوئی اگر کہتا ہے نا کہ یہ حدیث صحیح ہے یہ صحیح ہے, یہ ماننا یہ تقلید نہیں ہے. اگر یہ تقلید ہوتی تو پھر جتنے بھی یہ حنفی بھائی ہیں ان کو تو صحیح بخاری نہیں پڑ گئی, یہ شیخ الحدیث کیوں بنے پھرتے ہیں؟ ان کو تو پھر صحیح امام ابو حنیفہ پڑھنی چاہیے. جو امام حنیفہ نے وہ صحیح حدیث کا مجموعہ کا تقریبا پڑھنی چاہیے, کیونکہ امام صاحب سے مغلط ہے. تو صحیح ابو حنیفہ, صحیح امام حنیفہ ہے ہی کوئی نہیں ان کے پاس. تو صحیح بخاری یہ پڑھتے ہیں تو پھر یہ تقلید نہیں کرتے امام بخاری کی. تو اسی طرح علیہ حدیث تقلید نہیں کرتے.